ونبي محبي ومحبوبي مرسلي ومولاي عارف بالله لذا يقتص بممتاز المسافة مدركة تنكركم سيد اشعار پر نفس سنا رہا ہوں تو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں اور یہ اشعار شیخ العرب العظم اور یہ اشعار شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہمارے دادا شیخ ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے دیار مدینہ. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ.
آواز ٹھیک کرو.
نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ.
آواز باہر تو نہیں جا رہی. باہر تو نہیں جاتی آواز.
وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ. وہ دیکھو احد پر شجاعت کا من کا منظر. وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما ہے سرور. وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرمائے سرور. ابو بکر و اسلام پھیلا جہاں
یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، مدینے کا شہر ہے ہفت آسمان میں، نظر ڈھونڈتی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی، ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی، نشان نبی ہے یہ مسجد قبا عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جانبے دیوار و در دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں، یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر، فلک بوسزن ہے یہاں کی زمین پر، یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر، فلک بوسزن کی زمین پر، نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جانبے قرار مدینہ.
یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ماہ میانے دو کریم. اے اللہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کا رسول بھی کریم ہے، صد شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی کریم، اما بعد. میرے عزیزوں اور دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان. اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، آنے جانے میں لوگوں کو جو تکلیف دیتی ہے چیز اس کو ہٹا دینا، یہ اول درجہ اور آخری درجہ، اس کے درمیان اور بھی شعبے ہیں، 70 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں. اگر ہم ایک ایک کر کے ایمان کے ان شعبوں پر محنت کر لیں تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، کامل ہو کر دنیا سے جائیں گے. ایک آدمی ہے، وہ لنگڑا لولا کانا اندھا، اس کا کیسا فعل ہے، اس کا اسلام اندھا لنجا لنگڑا لولا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اگر خدا تعالیٰ نے رحم کھا کے معاف نہ کیا اور سزا کا مستوجب قرار دیا کہ اس کو سزا دی جائے، کلمہ تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن کامل نہیں ہے، ناقص. ان نقائص کی سزا اگر خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی سزا ملے گی، اس لیے کہ جنت میں کوئی ناقص، کوئی گناہگار، کوئی ناپاک آدمی نہیں جائے گا. جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، اس لیے جو آدمی ناقص ہوگا اس کا ایمان، اس کا اسلام اندھا لنگڑا لولا لنجا ہوگا، تو پہلے اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا تاکہ اس کے نقائص کی پاکی پاک ہو جائے. وہ کافروں کو تو جہنم میں بھیجا جائے گا عذاب کے لیے، تعذیب کے لیے، تعذیب مانے عذاب. کافروں کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے تعذیب کے لیے، اور مومن کو جہنم میں اگر بھیجا تو بھیجیں گے تہذیب کے لیے، تہذیب تاکہ وہ پاک ہو جائے. میرے مرشد شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سودا کون سا اچھا ہے کہ ہم یہاں سے اپنا ایمان اچھا کر لیں، اپنے آپ کو نقائص سے پاک کر لیں، اپنے ایمان کو کامل بنا لیں، اسلام کو کامل بنا لیں، اور خدا تعالیٰ کے ہاں قابل انعام ہو کر جنت میں سیرے داخل ہو جائیں. یہ راستہ اچھا ہے یا یہاں غفلت کی زندگی گزار کے، گناہوں کی زندگی گزار کے، ناقص ایمان اور ناقص اسلام لے کر وہاں جہنم میں جل کے پھر جنت میں جائیں، کون سا راستہ اچھا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنے ایمان کو کامل کر لیں، اچھا کر لیں، اس کے نقائص کو دور کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خدا تعالی ہم کو دیکھ کر پیار کر لیں گے اور فرمائیں گے جاؤ جنت میں، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. تو ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مختصر سی تالیف فرمائی ہے، جو ایک بڑی کتاب شعب الایمان کا خلاصہ ہے. شعب الایمان، شعب مانے شعبے، شعبے کی جمع شعب، شعب الایمان، ایمان کے شعبے، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، بڑی بڑی اور بڑی مشکل کتاب ہے، مگر حکیم الامت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے، بہت مختصر سی کتاب، جس سے کم از کم ہم کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کے کون کون سے شعبے ہیں اور ہمیں کیا محنت کرنی ہے، کن چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو ایمان کا حصہ ہے، اور کن چیزوں کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے 30 شعبے ایسے ہیں، 30 جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، دل کو بنانے ہیں، اور 7 شعبے زبان سے متعلق ہیں، زبان کی احتیاط کہ زبان سے کیا کلمات کہنے کے قابل ہیں، کہ زبان جس کس قابل ہے، اور زبان سے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. 7 شعبے زبان سے متعلق ہیں، اور 40 شعبے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان باقی جتنے بھی جوارے ہیں، 40 شعبے ان سے متعلق ہیں.
اس طرح سے 77 شعبے اس کتاب میں لکھے گئے ہیں، جس میں سے اول درجہ تو توحید کا ہے. الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے اکیلے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور اسی طرح جو ضروری باتیں ہیں دین کی، ان پر ہمارا ایمان موروثی ہے، ماں باپ سے ہی ہمیں سکھا دیا گیا، اللہ کی بڑی مہربانی. لیکن اس کے بعد جتنے شعبے ہیں جو دل سے متعلق ہیں، جن باتوں کو حاصل کرنا ہے، ہم کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہم اپنے دل کو بنا لیں، آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ذمے میں کوئی زیادہ کام نہیں لگائے تھے. اگر انسان کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا، اتنا کپڑا جس سے تن ڈھک جائے، اور ایک چھت سائے کے لیے، اور سوکھی روٹی اور پانی مل جائے، یہ تو ہے انسان کی ضرورت میں سے. باقی جتنے بکھیڑے ہیں آرام اٹھانے کے، آسائش اٹھانے کے، راحت کے لیے، یہ سب ہماری اپنے ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے. اسی لیے ایک انسان کے پاس محض تن ڈھانکنے کا کپڑا ہے، محض پیٹ بھرنے کو روٹی ہے، اور محض ایک چھت ہے سائے کے لیے، تو ان چیزوں کا اس سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں سب کا سوال، سب ضرورت سے زائد. لیکن خدا تعالیٰ کی مہربانی ادھر مہربانی ادھر مہربانی، کہ خدا تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کی برسات رکھی ہے. آج ہم خدا تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں شکر نہیں ہے، ناشکری ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں ہیں سب خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بندے کے لیے نعمت ہے، اور چاہیے کہ ہر نعمت کو استعمال کرتے وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے نعمت، ہمارا استحقاق نہیں تھا، ہماری کوشش سے نہیں آئی ہے، تیری مہربانی سے آئی ہے. تو ہر نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے، اس طرح اس کی معرفت بڑھتی ہے، عرفان بڑھتا ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی ہے خدا تعالیٰ سے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنی محبت بڑھ جاتی ہے خدا تعالیٰ سے اتنا تعلق بڑھ جاتا ہے، اور جتنا تعلق اپنے مالک سے بن جاتا ہے اس کی زندگی پرسکون اور چین والی اور امن والی اور مضبوط بن جاتی ہے، مزید نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، رزق کی برسات ہونے لگتی ہے. غرض یہ کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو انتہائی بڑھا چکے ہیں، اسی لیے ہم پریشان ہیں، اور نعمتوں کا شکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. غرض یہ کہ آج میں یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ ایمان کے 77 شعبوں میں سے بعض باتیں، تین باتیں جن کو ہمیں ترک کرنا ہے، جن کو ہمیں چھوڑنا ہے، اپنے دل سے ان کو نکالنا ہے. یہ تین شعبے انسان کے دل سے متعلق ہیں، جیسے ابھی بیان کیا نا کہ 30 شعبے دل سے متعلق ہیں. تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس کا مخزن دل ہے، اور یہ ایسی بری باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کینہ اور چغل خوری یہ دو باتیں انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، دوزخ میں لے جانے والی ہیں. نمبر ایک وہ ہے کینہ، اور نمبر دو چغل خوری. کینہ کیا ہے؟ کینہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے کسی بات پر تکلیف پہنچ گئی، دفتر ہے، فیکٹری ہے، تجارت ہے، گھر ہے، ساتھ ہے، نند ہے، بہو ہے، بھاوج ہے، سسر ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، یہ رشتے ہیں گھروں کے اندر، یا مردوں کے لیے تجارت میں، دفتر میں، معاملات میں آپس میں رنجش ہو گئی ہے، کسی بات سے تکلیف پہنچ گئی، اس کو دل میں رکھ کر پالنا، اور اس کی وجہ سے دل میں جو غصہ آتا ہے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے کسی بات پر تکلیف پہنچ گئی، اس کے خلاف جو غم و غصہ پیدا ہوا اور انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو کہ کہیں موقع ملے تو اس کو پچھاڑ دیں، اس کو رسوا کر دیں، اس کو ذلیل کر دیں، اس جذبے کو کینہ کہتے ہیں، اس کو بغض بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو حقد کہتے ہیں، حقد، ہا خوف دار، حقد۔ تو ایک ہی بات ہے، مدرسے میں اساتذہ کے درمیان، طلبا میں، اساتذہ میں، محتمم میں، استاد میں، کہیں بھی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، نند بھاوج میں، ساس سسر میں، کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے کینہ۔ اور چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری کی تعریف ہے نقل الکلام علی وجہ الفساد، کوئی ایسا کلام کسی سے نقل کرنا کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تاکہ اس سے فساد پیدا ہو، اس کا دل اس سے برا ہو، اس سے جھگڑا ہو جائے، کسی طرح ان کی آپس میں ناچاکی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری، نقل الکلام علی وجہ الفساد، جھگڑا ڈلوانے کے لیے کسی کا کلام یعنی کسی کی بات پہنچانا۔ اور چغل خور عام طور پر لہجہ بھی بدل لیتا ہے، نفرت کا لہجہ ڈال دیتا ہے، کسی نے بات کسی انداز میں کہہ دی، آگے جا کر اس کو ایسے انداز میں نقل کی جس سے اور نفرت پیدا ہو جائے، حالانکہ اس نے اس انداز میں نہیں کہی، اور الفاظ بھی بدل دیے ہیں، اور آگ لگانے والے الفاظ۔ تو یہ چغل خوری بھی ہوئی، غیبت بھی ہوئی، تہمت بھی ہوئی، اس لیے کہ اس نے ایسے نہیں کہا تھا، الفاظ بدل گئے، لہجہ بدل گیا، اس میں کئی گناہ آ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کینہ اور چغل خوری یہ دونوں جہنم میں لے جانے والی ہیں، اور فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ کافروں کی اور منافقوں کی عادت ہے، کافروں کی اور منافقوں کی عادت ہے کینہ، کسی بھائی سے کینہ رکھنا اور چغل خوری کرنا، جھگڑا ڈلوانا، ناچاکی کروانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کینہ رکھنا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کینہ ہوا، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بری بیماری ہے، شب قدر میں حدیث میں آتا ہے کہ لاکھوں لاکھوں بندوں کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں گے، دس دس لاکھ اور اس سے بھی زیادہ روایت میں آتا ہے۔ لیکن یہ کینہ رکھنے والا اپنے مومن بھائی سے یا بہن سے یا کسی بھی رشتہ دار سے کینہ رکھنے والا، پیر بھائی سے کینہ رکھنے والا، دل میں انتقام کا جذبہ رکھنے والا، یہ آدمی ان بدنصیبوں میں سے ہے کہ ساری امت کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن چار لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ عادی شرابی، والدین کا نافرمان، اور یہ چغل خور، اور یہ کینہ رکھنے والا، ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا تو معاف ہو جائے گا۔ البتہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اگر ہماری ان برائیوں کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے یوں کر، پھر اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگا، اللہ سے بھی توبہ کریں گے معافی مانگیں گے اور اس آدمی سے بھی توبہ کریں گے معافی مانگیں گے توبہ نہیں معافی مانگیں گے تب وہ معاف ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کسی مسلمان میں یہ دو بیماری جمع نہیں ہو سکتی, یہ کافروں اور منافقوں کی عادت ہے, تو مسلمان کو اپنے دل کو ان بیماریوں سے خالی کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے نا, تو اس بات پہ ہمیں محنت کرنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے. کینہ کا کیا علاج ہے؟ کسی مومن سے بغض رکھنا عداوت رکھنا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے اول کہ یہی سوچے کہ سب مومنوں کی مغفرت ہو جائے گی اور میری مغفرت نہ ہوگی, کتنی بدنصیبی کی بات ہے. دوسرے یہ کہ یہ سوچے کہ یہ کافروں کی منافقوں کی عادت ہے. اور علاج یہ ہے یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں دل میں کینہ پایا جائے, انتقام کا جذبہ پایا جائے, بدلہ لینے کا جذبہ پایا جائے, اس کو رسوا کرنے کا ذلیل کرنے کا جذبہ پایا جائے, اس سے بتکلف سلام دعا کرے. دل نہیں چاہ رہا, اس سے تو انتقام لینے کا جذبہ ہے, لیکن اللہ کے خوف, اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھیں, قیامت کے خوف کو پیش نظر رکھیں اور جا کر سلام میں اس سے پہل, بھائی السلام علیکم ورحمۃ, دعا کرنا ہے ہمارے لیے, ہو سکے تو اس کو کوئی ہدیہ بھی دے دے, معمولی صحیح لیکن ہدیہ دے دے, اس سے دعا کے لیے کہنے ہیں, اور تنہائی میں بھی اس کے لیے دعا کیا کرے, دل نہ چاہے لیکن اس کے لیے دعا کرے, یا اللہ ان کو دین میں ترقی عطا فرما, تقوی میں ترقی عطا فرما, ان کو مال میں ترقی عطا فرما, ان کے رزق میں برکت دے, اس کی بھلائی کے لیے دعا کیا کرے. انشاءاللہ تھوڑے دن میں بجائے انتقامی جذبے کے, بجائے بدلہ لینے کے, بجائے رسوا کرنے کے جذبے کے محبت پیدا ہو جائے گی, دل پاک اور صاف ہو جائے گا, بخشش کے قابل ہو جائے گا, مغفرت کے قابل ہو جائے گا. اور چغل خوری کا کیا علاج ہے؟ چغل خوری کی جس کو عادت ہو ادھر کی بات ادھر لگانا اور درمیان میں جھگڑا فساد پیدا کرنا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا اور اس شخص سے معافی نہیں مانگے گا جس کی حق تلفی کی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس چغل خور کا ہاتھ پکڑ کے اس آدمی کے پاس لے جائیں جس کی وہ چغل خوری کر رہا ہے, ذرا ہمت کا کام ہے, لے جاؤ اس کے پاس, بھائی آپ کے بارے میں یہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ بس اسی دن ایک ہی مجلس میں علاج ہو جائے گا. اگر وہ سچا ہے, چغل خور سچا ہے یہ واقعی اس نے کہا, تو جس نے یہ بات کہی ہے اس کی برائی کے لیے اس کو نصیحت ہو جائے گی, آئندہ پھر وہ ایسی بات منہ سے نہ نکالے گا. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر وہ رسوا ہو جائے گا. چغل خور اگر جھوٹا ہے اس کا علاج ہو جائے گا کہ بھائی اب چغل خوری نہیں کروں گا یا تو رسوائی ہوگا, یہ چغل خور کا علاج ہے. اور اسی کے رشتے دار ایک مرض اور ہے, سب رشتے دار ہیں, امراض میں بھی رشتے دار ہوتے ہیں, کیونکہ دو قسم کے امراض ہوتے ہیں روحانی, مولانا دو قسم کے روحانی امراض دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جاہی اور ایک باہی, یہ جڑ ہے بنیاد ہے امراض. جیسے طبیب لوگ یونانی طبیب کہتے ہیں نا, پیٹ معدہ جو ہے تمام امراض کا سبب معدہ ہے, سب بیماریاں اس کی افعال سے پیدا ہوتی ہیں, اسی طرح سے روحانی بیماریاں دو, ان کی دو جڑیں ہیں, ایک جاہ اور ایک باہ. جاہ کے معنی اپنی عزت چاہنا, اپنے کو بڑا سمجھنا, اپنے کو قابل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور باہ کہتے ہیں شہوت کے امراض, شہوانی امراض. تو جتنے بھی روحانی امراض بیماریاں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مشکل تو نہیں ہے. جو روحانی بیماریاں ہیں وہ سب ان دو چیزوں سے نکلتے ہیں. تو یہ فیملی ڈیزیز آپس میں رشتہ ہے. چغل خور ہو, حسد کرنے والا ہو, غصہ بیجا غصہ کرنے والا ہو, مزاجوں میں غصہ بے پناہ بھرا ہوا ہے, یا تکبر کا مرض سب ایک ہی آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے. لہذا چغل خوری اور کینہ رکھنے سے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، ان سے عداوت اور نفرت پیدا ہو جانا، ناچاکی پیدا ہو جانا، یہ سب بیماریاں پیدا ہوتی. تو کینہ اور چغل خوری کی ایک رشتہ دار بیماری اور ہے، وہ ہے حسد. حسد حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، اساتذہ میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، مدرسے میں، معتمم میں، طلباء میں، اور تجارتی مارکیٹ میں کوئی زیادہ مال کمانے لگ گیا، اس سے حسد پیدا ہو گیا. کسی عورت کو زیادہ حسین دیکھا، اس سے حسد پیدا ہو گیا. کسی کے پاس زیور زیادہ دیکھا یا اچھی پوشاک پہنے دیکھا، اس سے حسد ہو گیا. کسی کا مکان اچھا بنا دیکھا، اس سے حسد ہو گیا. اب حسد کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، کہ یہ اس سے جاتی رہے، کسی طرح آگ لگ جائے اس کے مکان کو، اس کی تجارت کا نقصان ہو جائے. تم ہنس رہے، اس میں ہنسی کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ توبہ توبہ، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے. یہ ہنس رہا ہے، عجیب بات ہے. حسد کیا ہے؟ کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا، اس کی اس کا یہ چیز اس سے جاتی رہے، چھن جائے. ایک بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ دیکھو، بزرگوں کے اشعار بھی احادیث سے، قرآن پاک سے مستنبط ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، حسد نیکیاں اس کی کھا جاتا ہے، جب کہ خاک ہو جاتی ہے نیکیاں. تو اسی لیے یہاں آگ کا ذکر کروں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ تم کیوں رنجیدہ ہو کے ہاتھ مل رہے ہو کہ اس کے اس کو خدا نے یہ کیوں دے دیا؟ یہ تو خدا کے اوپر اعتراض ہو گیا. اللہ نے کسی کو حسن دیا، ارے بھائی ذرا آنکھ کھول کے سن لے، کیا علاج کروں؟ ایک لگاؤں کس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے آنکھ. تو اتنی اہم بات میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ امت میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے آپس میں دل نہیں ملتے ہیں، نہ اتفاقی، نہ چاقی، تفرق بازی اسی لیے ہمارے اندر، اور دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اختلاف کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دشمن. اگر مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، مجال ہے کہ کوئی دشمن آنکھ اٹھا کے مسلمان کی طرف دیکھ سکے. اس لیے بہت اہم اور خطرناک امراض ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت. تو میرے عزیزو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ کسی کو خدا نے حسن دے دیا، تم کیوں جل رہے ہو؟ کسی کو خدا نے مال دے دیا، تم کیوں جل رہے ہو؟ کسی کو خدا نے دینی ترقی دے دی، تم کیوں جل رہے ہو؟ کسی کی تعریف ہو گئی، تم کیوں جل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو؟ جہنم لے جانے والی حدیث میں آتا ہے نا، بیماریاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ حسد جو ہے یہ کیا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، چاہے ہمیں ملے نہ ملے لیکن اس سے جاتی رہے. اس کا بھی علاج وہی ہے جو کینے کا علاج ہے. بغض کسی کے دل میں ہو، کسی بھائی سے، کسی بہن سے، کسی رشتہ دار سے، تو اس کا بھی یہی علاج ہے. کیا علاج ہے؟ کہ اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دے، یا اللہ اس کو جس نعمت سے میں جل رہا ہوں، اللہ اس کو اس میں اور ترقی دے، یا اللہ اس کو دین میں، تقویٰ میں بہت آگے کر دے، اس کے علم میں برکت دے دے، اس کے مال میں برکت دے دے، جو بھلائی دل میں آئے اپنے لیے مانگے، اس کے لیے بھی مانگے، اور اس سے سلام دعا شروع کر دے، پہل کرے شرم سلام میں. یہ نہیں کہ اب یہ ہمیں سلام کرے گا تو ہم جواب دے دیں گے چلو بہت احسان کیا. نہیں, سلام میں اگر علاج کرنا ہے سلام میں پہل دو, اور ہو سکے تو اس کو کبھی ہدیہ دے دو, اور اپنی مجلس میں اس کی تعریف کیا کرو, بھائی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ, فلاں ان کی ہم نے عادت دیکھی, بڑی اچھی عادت ہے, بہت اچھے آدمی ہیں, اچھے اخلاق ہیں, تعریف کیا کرو, اور کبھی ہو سکے اس کی ناشتے پانی کی دعوت کر دو, چائے پلا دو, چلو زیادہ نہیں. تو یہ حسد کا علاج ہے, اور اگر پھر بھی مرض نہ جائے لیکن اس علاج کے بعد بھی قلب کے اندر ایک ہلکا سا تاثر رہتا ہے, غیر اختیاری ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, وہ باعث پکڑ نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہوگا. علاج کرنے کے بعد جو ہلکا سا دل میں تاثر پھر بھی رہ جاتا ہے, کسی سے رنج اگر پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو انسان ہے نا, ہمارا بھی تو دل ہے, دل ہی تو ہے, نہ کہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. انسان ہے, تکلیف پہنچ گئی, غم آتا ہے, لیکن اگر بدلہ لینے کا اور انتقامی جذبہ نہیں ہے یا ہلکا پڑ چکا ہے, طبعی بات آتی ہے, وہ پکڑ نہیں ہوگی اس پہ انشاءاللہ. لیکن یہ بھی نفس کی علامت ہے کہ دل ابھی بالکل اچھا ہوا نہیں, ابھی بخار کا کڑوا پن گیا نہیں ہے, مزاج کا کڑوا پن ابھی گیا نہیں ہے, تو مزید اس کے ساتھ بھلائی کرے, کرتا رہے یہاں تک کہ دل بالکل صاف ہو جائے. اور کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو اس کو فوراً معاف کر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کر رہے ہیں, اپنے نیک بندوں کی, کہ ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ غصہ آتا ہے ان کو. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے وَالْعَادِمِينَ الْغَيْظَ, نہیں فرمایا وَالْعَادِمِينَ الْغَيْظَ, نہیں فرمایا کہ ان کے میں غصہ ہے ہی نہیں, یہ نہیں فرمایا. غصہ تو رکھا ہے اللہ نے, غصے کی بڑی ضرورت ہے, غصے کی بڑی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ نے بے ضرورت بے حکمت کوئی چیز پیدا نہیں کی, اس کا استعمال اچھا اور برا ہے. اچھا استعمال کیا ہے؟ جب کفار سے مقابلہ ہو, خدا کے دشمنوں سے مقابلہ ہو, وہاں یہ غصہ کام آئے, اس لیے دیا ہے. اور غصے میں, غصہ جو ہے وہ غیرت کی علامت ہے, جس آدمی میں غصہ ہی نہ ہو تو بے غیرت. لیکن استعمال کہاں کرنا ہے اس کا؟ خدا کے دشمنوں سے. یہ جو بغض ہے, یہ کینہ ہے, یہ کہاں رکھنا ہے, کس سے رکھنا ہے؟ خدا کے دشمنوں سے. اس لیے رکھا گیا ہے, مومن سے کینہ رکھنا جائز نہیں, اس کے ساتھ بالکل بے صاف ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, ہمارے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں, غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا, غصے کو پی لیا, غصہ آیا لیکن پی لیا, اور اس حالت میں کہ اس کو غصے کے نفاذ کی قدرت بھی ہو, کہ کسی نے ایک ہاتھ مارا یا دو ہاتھ مار سکتا ہے اس کو, اتنی طاقت ہے, ایک کمزور آدمی ہے, بستر پہ لیٹا ہے, موشن لگے رہے ہیں, موشن سے پرموشن ہو رہی ہے, موشن سے پرموشن ہو رہی ہے, اور پیلا پڑا ہوا ہے, کمزور, گال پچکے رہے ہیں, وہ کہے جاؤ معاف کر دیا, تو اس کی کیا حیثیت ہوگی بھائی؟ ظالم پھونک ماروں تو کہاں جا کے پڑے گا؟ لیکن ایک قوی آدمی, مضبوط آدمی جو بدلہ لے سکتا ہے, تم نے ایک مکہ چلایا وہ دس مکے لگا سکتا ہے, لیکن وہ کہے کہ میں نے معاف کیا, اللہ کے لیے معاف کیا, جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے قلب کو اللہ تعالی امن اور ایمان سے بھر دیں گے, امن اور ایمان سے بھر دیں گے. تو معاف کر دیتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم وضو کرا رہے تھے, ان کو لوٹے سے. اچانک جو ہے لوٹا ہاتھ سے چھوٹ پڑا اور ان کے ماتھے مبارک پہ چوٹ آ گئی. جب غصے سے دیکھا تو اس زمانے میں خدام بھی بڑے نسائے بے نسبت اللہ والے ہوا کرتے تھے. انہیں فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, کہ اللہ کے نیک بندے خاص بندے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. کیا فرمایا, قد کظم غیظی, تحقیق میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اب وہ بڑے چالاک خادم جی, اس نے کیا اگلی آیت پڑھی, والعافین عن الناس, کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. کہا جا تجھے آزاد کیا, غلام کو آزاد کر دیا. اتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے صحابہ کا, اولیاء کا, کتنا بڑا حوصلہ ہے. جا تجھے آزاد, اللہ کے لیے آزاد کیا. ان کی نظر میں اللہ کی خوشی اور ناخوشی ہوتی ہے. جا تمہیں آزاد کیا. انہوں نے اور چالاکی دکھائی, انہوں نے کہا کہ والعافین عن الناس کے بعد واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں اس پر انہوں نے اس کو آزاد, جا تجھے آزاد, معاف بھی کر دیا. والعافین عن الناس پہ جا تجھے معاف کر دیا, پہلی آیت میں غصہ پی لیا, دوسرے پہ والعافین عن الناس قد عفا اللہ عنك, قد عفا عنك, میں نے تجھے معاف کیا. اور واللہ یحب المحسنین, جا میں نے تجھے آزاد کیا, احسان بھی کر دیا. تو اللہ کے نیک بندے بننا ہے ہمیں اگر, تو میرے دوست تو ہم معاف کر دیا کریں. کسی کی زیادتی ہو گئی, چلو بھائی معاف کر دیا, اللہ کے لیے معاف. دنیا ہے, آنا جانا لگا ہوا ہے, آج ہے, عارضی تکلیف ہے, عارضی راحت ہے, عارضی خوشی ہے, کیا لینا دینا, جاؤ معاف کر دیا. ایک محدث فرماتے ہیں من ينظر الى مجار القضاء, من ينظر الى مجار القضاء لا يفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس. عقل مند لوگوں کا کام ہے, سمجھدار لوگوں کا کام ہے, بہادروں کا کام ہے. بزدل آدمی ہمیشہ کمزور پر ستم کرتا ہے, ظلم ڈھاتا ہے. کون کمزور پر کون ظلم ڈالتا ہے؟ بزدل آدمی. اپنے سے طاقتور پہ ذرا ظلم کر کے دکھاؤ. لہذا سب سے کمزور مخلوق آج ہمیں کون ملتی ہے ظلم کرنے کے لیے؟ بیویاں. بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, ستاتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست سوات سے آئے ہوئے تھے, یہ سوابی کے, بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں بیویوں کے ساتھ نوکر سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. نوکر بھی کیا ہوگا, پٹائی کرتے ہیں. بعض قبیلوں میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ پہلی رات, ابھی بیچاری دلہن آئی ہے, اس قدر پہلی رات بجائے محبت کرنے کے, بجائے اس کے ساتھ لعب کرنے کے, ملاعبت کرنے کے, مولانا بیوی کے ساتھ ملاعبت کرنا, ملاعبت کرنا, بجائے ملاعبت کرنے کے اس کی پٹائی کر خوب مارتے ہیں. اتنا رونا آیا, اس ظالم تم کو کوئی اور نہیں ملا, اس سے کمزور مخلوق نہ ملی تم کو ظلم کرنے کے لیے. کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ عمر بھر اس پہ ہمارا روب بہے. ظالم جب خدا تمہاری گدی پکڑے گا اور تم پر عذاب نازل کرے گا, تب تمہیں پتا چلے گا خدا کی بندیوں کو ستانے کا کیا انجام. غرض یہ کہ مارتے ہیں. اور بتایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو لازماً اس کا جیٹھ یا اس کا دیور اس سے شادی کرے گا, لازمی. وہ عورت ہمارے گھر سے نہیں نکلی, ہماری عزت ہے, ہمارے گھر سے نہیں نکل سکتی. عمر بھر کی قید. اتنے بڑے بڑے مظالم کرتے ہیں کہ دل خون ہو جاتا ہے. سن, تو بزدلی کی علامت ہے کمزور مخلوق پر ظلم کرنا, غصہ کرنا, زیادتی کرنا, ستانا, اور اس کے تحمل اور اس کی صحت اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا. خاندان بھر کے کپڑے دھو رہے ہیں, ایک بیچاری بہو کیا آ گئی, وہ نوکرانی بن گئی پورے خاندان. اور شکایتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہمارا پورا کام صحیح نہیں کیا, کھانا وقت پہ نہیں دیا. وہ تمہاری نوکر نہیں ہے. خدا نے یہ شریعت نازل نہیں کی کہ ایک عورت آئے اپنے شوہر کے لیے پورے خاندان کی ملازمہ بنا لیا اس کو. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی گردن پکڑتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ مصیبت آتی ہے تو دوسرے اسباب سے جوڑتے ہیں, بھائی یہ وجہ ہو گئی, ڈالر مہنگا ہو گیا, حکومت خراب ہے, فلاں مسئلہ ہے, اور اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. نہیں, آج ہم اپنی اصلاح کر لیں, مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ضرور ہم نے کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے, خدا کی نافرمانی کی ہوتی ہے, تبھی ہم مصیبت میں ہیں. یہ یاد رکھنا میرے دوستوں, بعض لوگ انتہا درجے کی حماقت اور ظلم کرتے ہیں کہ جب سے گھر میں بہو آئی ہے نوسط گھر میں آ گئی, نعوذ باللہ تعالی من ذلک, جب سے اس نے قدم رکھا ہے ہمارے حالات خراب ہو گئے. یہ جعلی پیروں اور جعلی عاملوں کے چکر میں آپ وظیفے باندھ رہے ہیں اور وہ طرح طرح سے نفرت دلاتے ہیں, بدگمانی ڈال کے تمہاری فلاں نے تمہارے اوپر کچھ کرایا ہے, ناچاہی پورے خاندان میں ناچاہی آگ لگا دیتے ہیں. تو میرے دوستو کینہ سمجھ گئے, کینہ کیا ہے, اس سے اپنے دل کو ہم پاک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, علاج کریں گے. اپنے دل کو ہلکا پھلکا اور خوش اور پرسکون بنانا ہے میرے دوستوں, اور خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہے میرے دوستوں, تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. تو آج میں نے تین نہیں چار شعبے بیان کر دیے ایمان کے, اور وہ شعبے ہیں جن سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے, خلاصی حاصل کرنی ہے. نمبر ایک وہ ہے کینہ. اور کینہ کیا ہے کہ کسی مومن کے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس سے بدلہ یا انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو جانا, اس کے خلاف غصہ اور بغض پیدا ہو جانا, اس کو کینہ کہتے ہیں. اور چغل خوری کیا ہے, نقل الکلام علی وجہ الفساد, کسی کا کلام کسی کی بات کسی کو جھگڑے کے لیے پہنچانا. اور نمبر تین, نمبر تیسرا کیا بیان کیا ہے, کینہ چغل خوری اور حسد. حسد حسد کا وہی علاج ہے جو کینہ کا ہے. کیا علاج ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو سلام کرنے میں پہل کیا کریں اور اس کے لیے سب بھلائیوں کی دعا کیا کریں اور کبھی ہو سکے اس کو ہدیہ دے دیں یا اس کو چائے کی دعوت سے بلا لے, بھائی آج ہمارے یہاں چائے پی لو, اور اپنی مجلس میں اس کی تعریف کیا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ دل کینہ اور حسد دونوں کا ایک ہی علاج ہے, انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا. اور چغل خوری کا علاج بتا دیا کہ چغل خور کو پکڑ کے وہاں لے جائے, اس کا یہ علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے خلاصی نصیب فرمائے, اور اسی کو تزکیہ قلب کہتے ہیں, تزکیہ نفس, تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرنا. نفس کو جب ہم پاک کر لیں گے تو خدا تعالیٰ ہم کو پکاریں گے آخر وقت میں. کیا پکاریں گے, کون کون اس پکار کا شوقین ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, جو میری شریع مفہوم بتا رہا ہوں, جو میری شریعت سے اور میرے نبی کے طریقوں سے مطمئن ہو گیا, اطمینان پا گیا, شریعت پر چل کر اطمینان پا گیا, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ آ, اپنے رب کی طرف. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب رب نازل فرمایا کہ گھبرانا نہیں, تم کوئی اجنبی جگہ نہیں جا رہے تو اپنے پالنے والے کے پاس جا رہے ہو. جیسے بچہ ماں کے پاس, ماں کہتی آ میرا بچہ, ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے محبت سے آ میرا بچہ, میرے کلیجے سے لگ جا, یہ رب کی پکار ہے, یہ رب کی پکار ہے کہ اپنے بندے کو اللہ پکاریں گے. ایسے بندے کو, کون سے بندے کو, جس نے اپنے قلب کو پاک کر لیا تمام بیماریوں سے. ابھی تین بیماریاں بتائی گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعے اور انشاءاللہ بیان کریں گے. ایمان کے 77 شعبے ہیں, انشاءاللہ سب پر بیان کا ارادہ ہے. تو یہ کس کو اللہ پکاریں گے, جس نے اپنے قلب کو پاک صاف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی, اپنے رب کی طرف گھبرا مت, تو اپنے پالنے والے کی طرف جا رہا ہے. راضیتا مرضیہ, دیکھو فرمایا راضیہ, رب نے اپنی مرضی کو مؤخر کر دیا, بندے کی مرضی کو مقدم کر دیا. روح نکلتے وقت کیا خوشی ہوگی اس بندے کو, کتنا خوش ہوگا کہ اللہ نے میری مرضی کو خوشی کو مقدم کر دیا کہ تو مجھ سے خوش. راضیت کے معنی تو مجھ سے خوش, مرضیہ میں تجھ سے خوش, میں تجھ سے خوش. کتنی خوشی ہوگی اس روح کو کہ جس کو رب پکارے گا کہ اپنے پالنے والے کی طرف آ جا اور تو مجھ سے خوش میں تجھ سے خوش. کام ہی بن گیا, کام ہی بن گیا. اور پھر فرمایا کہ فدخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان فرمایا کہ جنت میں بھی اللہ والوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا. بھاگتے ہو نا آج, بھاگتے ہو اللہ والوں سے کہ ان کے پاس چلے جائیں گے تو گناہوں کے مزے کیسے اٹھائیں گے. یہ کہیں گے داڑھی رکھو بھاگ جاؤ یہاں سے, یہ کہیں گے نماز کی پابندی کرو بھاگ جاؤ یہاں سے, یہ کہیں گے نگاہ کی حفاظت کرو تو پھر ہم گندی فلمیں کہاں سے دیکھیں گے, عورتوں کو کیسے دیکھیں گے, مزہ کیسے لیں گے, لڑکوں کو کیسے دیکھیں گے. بھاگتے ہیں آج بہت سے لوگ اللہ والوں سے, بھائی وہاں مت جانا, یہ پیر ایسا ہے گالوں سے قبضہ کر لیتا ہے. ارے بھائی سنت اور شریعت کا راستہ بتاتا ہے پیر, پیر کیا بتاتا ہے؟ سنت اور شریعت کا راستہ, تمہارے بھلے کی بات بتاتا ہے, تمہارے نفع کی بات بتاتا ہے. اگر تم کو اپنا نفع ہی منظور نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ وہاں بھی جان نہیں چھوٹے گی, یہاں بھاگ رہے ہو وہاں بھی جان. نیک لوگ, نیک لوگوں میں داخلہ ہوگا پہلے. جو لوگ اپنے سچے مسلم سچے اللہ والے کے ساتھ یہاں جتنا رہتے ہیں, جتنا خاص تعلق ان کو یہاں ہوگا اتنا ہی خاص تعلق ان کو محشر میں ہوگا اور اتنا ہی خاص تعلق ان کو جنت میں ہوگا. جنت میں بھی وہ اتنا ہی ساتھ رہیں گے ان کے. سمجھ گئے میرے دوستوں؟ اس لیے فرمایا کہ پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ, اس کے بعد بدخلی جنتی, پھر جنت میں جاؤ. ہر اللہ والے کو اللہ جنت میں جانے سے روک دیں گے, روک دیں گے. وہ گھبرائے گا کہ کیا معاملہ ہو گیا, ابھی تو جا رہے تھے جنت میں اور خدا تعالیٰ نے روک دیا, رک جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے پیچھے دیکھو, دنیا میں تمہارے ساتھ جو رہتے تھے ان کو ساتھ لے کے جاؤ, اکیلے کیوں جاتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک اللہ والا 70,000 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرا ہوگی, ان کے بعد اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کا اجازت دیں گے کہ اپنے ساتھ اپنے سچے متبعین, جعلی پیر نہیں جو بے نمازی ہیں داڑھی مڈاتے ہیں اور عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, وہ نہیں. ہاں سچے اللہ والے, ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کی کہ تم بھی اپنے مریدین کو اپنے متعلقین کو ساتھ لے جاؤ. یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قلب کی پاکی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور اللہ جن بیماریوں کا بیان ابھی ہوا ہے اے خدا میرے قلب کو بھی, اس میرے قلب کے ذرے ذرے کو اس بیماری سے بالکل پاک فرما دے. ان تمام بیماریوں سے اور جتنے امراض روحانی ہیں اے خدا میرے قلب کو, میرے دوستوں کے قلب کو, اور جو سننے والے ہیں سننے والیاں ہیں, اور تمام مسلمانوں کے قلوب کو اے اللہ ان زہریلی اور خطرناک اور جھگڑے ڈالنے والی, ناچاقی پیدا کرنے والی, نا اتفاقی پیدا کرنے والی, بدگمان کرنے والی ان گندے گندے غلیظ امراض سے بالکل پاک فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے پاک فرما دے. اللہ اس کے لیے ہمیں محنت کی توفیق نصیب فرما, اس کے لیے اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چونکہ آپ نے راستہ یہی رکھا ہے کہ جب تک اللہ والوں سے ہم نہیں جڑیں گے اس وقت تک ہمارے قلب کی اصلاح ممکن نہیں ہے عادتاً, اے اللہ ہمیں اس کے لیے اللہ والوں سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے قلب کی اصلاح کامل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور جتنے اچھے اچھے اخلاق ہیں، اچھی اچھی عادتیں ہیں، جتنے ایمان کے شعبے حاصل کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں ابھی توفیق دے دے، تھوڑی زندگی باقی ہے، اے خدا ہمیں توفیق دے دے، اس زندگی کی قدر دے دے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اور ان ایمان کے ان شعبوں میں جو حاصل کرنے والے ہیں سب کے سب ہمیں عطا فرما دے، اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اے اللہ ان کو اے اللہ چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان کے علاج کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے صحبت صالحین عطا فرما، اپنے مرشد و راہبر کی رہنمائی میں اے اللہ اس راستے کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستدرہ عطا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے دوستو اس وقت تک ہمارے احوال درست نہیں ہو سکتے، ہم توبہ کریں، اللہ ہمیں توفیق توبہ دے کہ آئندہ ہم ہر گناہ سے بچنے میں جان لڑا دیں گے، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے، اور ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دے، اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما دے، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو دعائیں مانگی اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان سب کو نیک صالح محبت والے اللہ والے حقوق کو ادا کرنے والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے آپس میں محبت نہیں پیدا ہوئی، نہ چاقی ہے نہ اتفاقی ہے، اے اللہ ان کی نہ چاقی کو نہ اتفاقی کو اے اللہ محبت سے بدل دے، اتفاق سے بدل دے، بیویوں کو اپنے شوہروں کے ادب اور ان کی تعظیم اور اطاعت کی توفیق دے، اور شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ اور حسن سلوک کی توفیق دے، اے اللہ ہم کو اپنے چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، اطاعت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے، اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو اے اللہ اذان غیب سے اس کی حاجت کو پورا فرما، اور اے اللہ کسی کا مسئلہ کوئی پریشانی ہو کوئی کام اٹکا ہوا ہو اے اللہ سب رکاوٹوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، میرے مشائخ کو اللہ جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کے رتبے بہت بلند فرما، ان کی عمر مبارک میں صحت عطا فرما، عمر مبارک میں برکت عطا فرما، خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، تمام اہل خاندان اہل دولت قدا کو اور احباب اور قدام کو اور تمام اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اے خدایا نسبت اقوا نصیب فرما، خاص تعلق نصیب فرما، دونوں جہان کا شرف اور عزت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا اب اگلے جمعہ جو ہے وہ ہمارا آنا نہیں ہوگا، حالات مناسب نہیں ہوں گے آنے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے جمعے ہم حاضر ہوں گے 4 اگست کو، اگلا یہ جمعہ چھوڑ کے اب جو آ رہا ہے اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے ملاقات کی امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو. ایک بات یہ ضروری ہے کہ جو حضرات یہاں آتے ہیں وہ پابندی کا اہتمام کریں، پابندی سے برکت ہوتی ہے، اور اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لیا کریں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ملنے والے آ رہے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کوئی بات ہے ان کو اگر ہو سکے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ وقت ہمارا دین سیکھنے کا وقت ہے، دین کو بھی تو وقت دینا چاہیے، یہ بھی تو اہم بات ہے، سب سے اہم بات تو یہی ہے، تو ان سے وقت کی آگے پیچھے اجازت لے لیں کہ بھئی آپ شام میں تشریف لے آئیے، یا اگر وہ دیر سے آ سکتے ہیں اور آپ کو مشکل نہیں ہے آپ ان کو ٹائم زیادہ دے دیں کہ فلاں وقت آ جائیے، یا ان کو دعوت دے دیں، ہم دعوت دینے سے شرماتے ہیں، حق بات سے ہم شرماتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی خواتین کو بھی لے آئیے، دین کی بات آپ بھی سن لیجئے، اور آپ یہاں مسجد میں تشریف لے آئیے، بیان سن کے انشاءاللہ گھر چلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے گپ شپ کریں گے، مگر ہم لوگوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. ایک تو پابندی نہیں, ذرا ذرا سے عذر پہ بیان سے غائب, مجلس سے غائب, ایسا نہ کریں کیونکہ یہ خطرناک بات ہوتی ہے. غفلت اچھی نہیں ہے. تو جو حضرات یہاں, جن کو یہاں فائدہ ہوتا, فائدہ محسوس ہوتا ہے یہاں, نہیں تو جن کو جہاں فائدہ ہوتا, جہاں وہ دینی مجلس میں جاتے ہوں, اس کی پابندی کیا کریں. پابندی سے بڑی برکت ہوتی ہے اور اس سے بڑی خیر آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.